قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة فی عمد ممددا۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، خداوند کریم کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ ہم قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح اور تعلیم کے اعتبار سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ایک سلسلہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی توفیقات سے جاری ہوا ہے، اور یقیناً پروردگار ہی اس سلسلے کو جاری رکھنے والا ہے۔ احسان پروردگار کا کہ اس نے ہمیں قرآن سے یہ نسبت، جو چاہے بہت ضعیف سی صحیح، لیکن اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے عطا کی، اور ہم قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، اور انشاءاللہ قرآن عمل کرنے کے عنوان سے جمع ہوئے ہیں۔ سلسلہ ہم نے رمضان میں شروع کیا تھا، اور اب تک میری یہ کوشش رہی ہے کہ اس تفسیری سلسلے میں معارف کے عنوان سے جو گفتگو جاری ہے، اس میں سب سے پہلے ہم قرآن کریم کے ان حصوں کو توجہ دیں کہ جو ہماری اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں، جن کا بطور، یعنی ویسے تو قرآن کریم کا اگر موضوع گفتگو کی جائے کہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے، تو علماء نے، عرفاء نے اجتماعی طور پر، یعنی یہ تقریباً تمام علماء کا متفق علیہ نظریہ ہے، اور روایات بھی اس پر ناظر ہیں، کہ قرآن کریم کا اصل موضوع انسان ہے، اس لیے کہ پروردگار کی گفتگو ہے انسان سے تا قیام قیامت، لہذا جو مخاطب ہے تقریباً وہی موضوع بھی ہے۔ قرآن کریم کا جو حقیقی موضوع انسان، اور یقیناً انسان کی انفرادی شخصی زندگی بھی اور انسان کی اجتماعی زندگی، دونوں ہی قرآن کریم کا موضوع ہیں۔ لہذا قرآن انسان کی انفرادی حیات کو بھی مد نظر رکھے ہوئے ہے، اور قرآن کریم انسان کو بہترین گائیڈ لائن دینے والا ہے اس کی انفرادی زندگی کے اندر، ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہمارا رابطہ کہ جس کے اوپر پھر علماء نے بحث کی ہے، اور فلسفے میں اسفار اربعا کے نام سے چار سفر یا چار اہم رابطے جو ہیں انسان کے، انسان کا اپنی ذات سے رابطہ، انسان کا دوسرے انسانوں سے رابطہ، انسان کا اپنے اطراف موجود دیگر اشیاء یعنی فطرت سے رابطہ، اور انسان کا اپنے خدا سے رابطہ۔ یہ جو چاروں رابطے ہیں، قرآن کریم نے ان چاروں رابطوں میں ہمارے لیے بہترین رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ لیکن ایک بعض اوقات جو ہے وہ شبہ، البتہ بعض اوقات یہ شبہ بے وجہ بھی نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں اگر دیکھا جائے تو اس کی جو تفسیر ہے وہ بعض اوقات درست نہیں ہوتی، یعنی بات صحیح کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن جو اس کی تفسیر کی جا رہی ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ ایک شبہ جو معمولاً اٹھتا ہے، اور یہ ابتدائے اسلام سے یہ مرحلہ جو ہے وہ رہا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان قرآن چھوڑ کر دیگر جو کتابیں ہیں اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ ان کی زیادہ ہو جائے، حتیٰ خلافت ثانیہ میں جو حدیث پر پابندی لگی ہے اس کی بھی جو ایک دلیل دی جاتی ہے، اگرچہ انتہائی ضعیف اور بودی دلیل ہے، کہ جی اس لیے حدیث پر پابندی لگائی گئی کہ کہیں حدیث اور قرآن مکس نہ ہو جائیں، یا یہ کہ قرآن کی اہمیت جو ہے وہ کم رنگ نہ ہو جائے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی بات اگر آپ بیان کریں گے اس ضمن میں تو وہ اصلاً دلیل نہیں بنتی، اس لیے کہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی تحریف کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی حدیث پر اس لیے پابندی لگائی گئی کہ جو قرآن کریم میں تحریف ہو جائے گی، تو یہ ضعیف دلیل اس لیے ہے کہ قرآن اپنے بارے میں خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا دعویٰ یعنی کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک جنرل بات ہے۔ اب آئیں اگر اس کو تھوڑا سا علمی طور پر بھی حل کرنا چاہیں تو اب تک علماء یعنی یہ 1400 سال میں اب ایک متفق نظر بن چکی ہے علماء کی کہ قرآن کریم کا جو سبق ہے، دیکھیے ہر کتاب کا اپنا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے، ہر متکلم کا اپنا ایک خاص انداز گفتگو ہوتا ہے، اسی طرح سے ہر رائٹر کا اپنا ایک خاص انداز نوشتن، انداز نویسندگی ہوتا ہے، لکھنے کا اپنا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے۔ میں بہت پست مثال دے رہا ہوں، مثال پست اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اگر پست لیول پر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اعلیٰ لیول پر آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، جان بوجھ کر مثال پست دے رہا ہوں، ورنہ قرآن میں اور جس چیز کی میں مثال دے رہا ہوں اصلاً تطابق صحیح نہیں ہے، لیکن پست مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جب اتنے پست لیول کے اوپر یہ بات ثابت ہوگی تو اعلیٰ لیول کے اوپر یہ چیز خود بخود ثابت ہو جاتی ہے۔ جو پست مثال دے رہا ہوں وہ مثال ہے عام ہمارے ہاں جاسوسی ڈائجسٹک ہے، جو معمولاً جوان اور نوجوان اپنی ابتدائی جوانی میں اسے پڑھتے ہیں شوق سے، عمران سیریز اس کا نام ہے۔ عمران سیریز اگر آپ نے بھی کبھی اپنی جوانی میں پڑھی ہو، البتہ واقعاً انسان کو کچھ دیر کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تقریباً یعنی عمران سیریز ویسٹیج آف ٹائم ہے، سوائے وہ کہ جو شروع میں شاید ابن صفی نے لکھی، اور ابن صفی کی چونکہ اندازے جو نویسندگی ہے ان کا جو لکھنے کا سٹائل ہے وہ کلاسیکل سٹائل ہے، اور اس میں کچھ خاص چیزیں مد نظر تھیں، البتہ میں اب اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ادب کی، لیکن بہرحال کلاسیکل ایک ویو سٹائل ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں انہوں نے جاسوسی کی دنیا میں بھی جو رکھی وہ انسان کی عقل میں آنے والی تھیں۔ آگے چل کر جو رائٹرز پھر اس میدان میں آئے انہوں نے جاسوسی سے نکل کر اس کو فینٹیسی ورلڈ میں لے گئے، جہاں سے پھر جو اس کا کوئی ابتدائی طور پر اگر کوئی بہت ذرہ سا بھی فائدہ ہو سکتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ عمران سیریز میں بھی آپ تلاش کریں گے تو آپ کو کئی رائٹرز ملیں گے، اور ان رائٹرز کے اپنے الگ الگ آپ کو فینز ملیں گے، فلاں جو ہے وہ فلاں رائٹر کو پڑھتا ہے، فلاں فلاں رائٹر کو پڑھتا ہے، اس کا رائٹر جو فلاں رائٹر کو پڑھنے والے ہیں وہ دوسرے کو نہیں پڑھتے، اس کے پڑھنے والے اس کو نہیں پڑھتے، کیوں؟ جا जब आप आकर उनसे बात करोगे तो वो आपको जवाब में ये कहेंगे कि भाई वो जो लिखता है हमें मज़ा नहीं आता। भाई वो कोई क्या खास बात लिखता है, उसके अंदर कोई खास चीज है? नहीं। बज़ाहिर आप देखेंगे, अगर मैं और आप उठाकर नजर आएंगे तो शायद हम इब्तदाई तौर पर उस फर्क को भी यानी अपने लिए डिफाइन ना कर पाए कि इनमें फर्क क्या है। जो लोग ये कहते हैं कि जी ये अच्छा लिखता है या वो कहते हैं वो अच्छा लिखता है, इसलिए कि वो मैंने आप सर्च किया अदबी एतबार से बहुत पस्त लेवल है, लेकिन उस लेवल के ऊपर भी जो उनको पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि फलां राइटर का सब क्या है, दूसरे का जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो क्या है। अब अगर इतने पस्त लेवल के ऊपर दो राइटर्स को आप मिक्स नहीं कर सकते, उनकी राइटिंग्स को आपस में मिक्स नहीं कर सकते, तो कुरान तो खालिक का कलाम है, असल उसके लेवल पे कोई कलाम आ ही नहीं सकता। और ये 1400 साल में तय हो चुका है कि कुरान के सब जैसी, कुरान का जो वेव स्टाइल है, अल्लाह ताला का जो गुफ्तगू का स्टाइल है, जो कुरान की वर्सेस हैं, कुरान की आयात हैं, वो इतने टॉप लेवल पर हैं कि उस जैसा कोई कलाम हो ही नहीं सकता। अब अगर आपने कुरान बारहा पढ़ा हो और आपके सामने मैं नहजुल बलागा रख दूं, तो आपको थोड़ी देर के बाद अंदाजा हो जाएगा नहीं, नहजुल बलागा में एक नौई संगीनी पाई जाती है जो कुरान में नहीं है। आपके सामने हदीस ला जाए तो आपको खुद वो अफराद के जो कुरान पढ़ने वाले हैं मुसलसल कुरान, गर्चे उनको कुरान समझ में भी ना आता हो, अरबी समझ में भी ना आती हो, लेकिन कुरान का जो एक खास वजन है, कुरान का जो एक खास स्टाइल है, वो ऐसा इनफरादी स्टाइल है कि एक मुसलसल पढ़ने वाले को, जिसको हत्ता कुरान और अरबी समझ में ना भी आती हो, वो भी अंदाज़ा लगा लेगा कि ये जो है ये अलग लहन है, ये अलग वे ऑफ स्टाइल है गुफ्तगू का, और जो कुरान का जो स्टाइल है वो अलग है। तो फिर जब एक अरबी से ना आशना फर्द भी कुरान को पढ़ने के बाद जब ये अंदाज़ा लगा लेता है कि कुरान का अपना एक ख़ास लेवल है, कुरान अपने ख़ास अंदाज से गुफ्तगू करता है जो वे ऑफ स्टाइल कहीं और आ ही नहीं सकता, तो फिर ये बातें फजूल लगती हैं कि कोई आकर ये कहे कि जी कुरान में चूंकि तहरीफ का अंदेशा था इसलिए हदीस पर पाबंदी लगा दी गई। अब ये जो मरहला है जिसमें हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि कुरान का जो अपना खास वे ऑफ स्टाइल है, ये वे ऑफ स्टाइल कुरान का 1400 साल से अपने खास तरीके से चला आ रहा है, कुरान की अपनी खास जगह है, कुरान का अपना खास मकाम है, इस सारी कैफियत के साथ के जो कुरान करीम का अपना खास तरीका, अपने खास गुफ्तगू का स्टाइल है और कुरान के साथ कोई चीज़ मिक्स नहीं हो सकती, वहीं पर ये बात आपको बताता चलूं कि यहीं पर एक अब होता क्या है कि जब आप तहरीफ या ये कि कुरान के कम रंग होने का, बाद लोगों को ये ख्याल आता है कि जी आप कुरान के अलावा अगर किसी की तरफ रुजू कर रहे हैं अपने लिए हिदायत की, आप अपने लिए हिदायत लेने के लिए किसी और की तरफ रुजू कर रहे हैं, तो गोया कुरान कम रंग हो रहा है, कुरान की अहमियत कम हो रही है। ये भी अगर बात की जाए तो एक नहायत ही फजूल सी बात है, इसलिए कि कुरान का जब यानी जिसे कहते हैं कि अल्फाज में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो कुरान की तासीर में भी कुरान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो तासीर अल्लाह ने कुरान को अता की है और होनी चाहिए कुरान में, मैं यूं कहूँ, वो किसी में भी नहीं है। लिहाजा आपको कोई और किसी भी हदीस के लिए, किसी भी दीगर किताब के लिए आपको नहीं मिलेगा कि आप अगर ये पढ़ोगे तो आपको इतना सवाब मिलेगा, इसकी तरफ देखोगे तो आपको सवाब मिलेगा, उसके लफ्ज़ का असर हो, उसके किताबत का असर हो, उसके मानी का असर हो, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा सिवाय कुरान के। लिहाजा कुरान की जो तासीर है वो अच्छा, अब सिर्फ बात क्या है कि जैसा खुद कुरान ने भी उस आयत में जिक्र फरमाया है, गालिबन सूरह फुरकान की आयत है कि जिसमें खुद पैगंबर ये कयामत के दिन एक शिकवा करेंगे कि ऐ परवरदिगार लोगों ने इस किताब को महजूर दूर कर दिया अपने आप से, शिकवा करेंगे पैगंबर। जब हम उस मकाम पर आकर बात करते हैं तो वहाँ पे मसला ये है कि फिर वो जो कैफियत है वो सिर्फ कुरान के साथ नहीं है। जब लोग दुनियावी उमूर में लग जाते हैं तो कुरान क्या हर चीज़ से फिर फारिग हो जाते हैं, यानी ये नहीं होता कि जी ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई शख्स हदीस में इतना इंटरेस्ट ले या फिक्र में इतना इंटरेस्ट ले कि वो कुरान को छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। अगर इंसान दीनदार है, मुतदयन है, तो फिर वो कुरान की अहमियत को समझता भी है, उसको अहमियत देता भी है। ये जो है कि इंसान कुल्लन कुरान को छोड़ दे, तो जो कुरान को छोड़ देता है असल दीन उसके हाथ से निकल जाता है। अब जिसके हाथ से दीन निकल गया हो उससे ये बहस नहीं की जा सकती। लिहाजा कुरान के बारे में ये आभास जितनी भी है कि जी ये कहा जाए कि कुरान कम रंग हो जाएगा कुरान हदीस की वजह से, ये गलत है। अच्छा, इसका जवाब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ख़ास तबका वो है कि जो ये आज की दुनिया में ये ख्यालात फैलाने की कोशिश कर रहा है मुसलसल, کہ جی آپ قرآن سے لو، جو کچھ بھی آپ کو لینا ہے قرآن سے لو، کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے اوپنلی اب وہ یہ کہنے لگے کہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا ہے، تو آپ قرآن کو ڈائریکٹ لو نا، آپ کو ضرورت کیا کسی اور کے پاس جانے کی۔ اس کا جواب بھی اسی میں موجود ہے کہ جب ہم خود قرآن سے قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایسا ہے، یقیناً قرآن نے ہم سے ڈائریکٹ گفتگو کی ہے، لیکن بات یہ کہ دیکھیے قرآن کو اگر ڈائریکٹ لینا ہے میں نے، تو یہ تو کچھ مرحلے ہیں، اب ان سارے مرحلوں کو طے کرنا پڑے گا مجھے۔ آپ کہتے ہو کہ جو قرآن کو ڈائریکٹ لو، میں جس کو عربی نہیں آتی میں کہاں جاؤں؟ آپ نے کہا جی ٹرانسلیشن۔ جیسے ہی آپ لفظ ٹرانسلیشن کا لے کر آؤ گے تو پھر کیا میں کسی دوسرے کے پاس نہیں جا رہا؟ اچھا مزیدار بات یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ قرآن کو قرآن سے لو، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر آدمی اپنے حساب سے قرآن اٹھائے اور اس کو سمجھنا شروع کر دے؟ آپ کہتے ہو دوسرے کے پاس نہیں جاؤ، تو پھر میں آپ کے پاس کیوں آؤں؟ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے نا، میں پیغمبر کے پاس نہ جاؤں، میں حدیث کے لیے آئمہ کے پاس نہ جاؤں، میں معصومین کے پاس نہ جاؤں، میں علماء کے پاس نہ جاؤں، لیکن ایک آدمی جو ابھی جمعہ اس کو 8 دن ہوئے ہیں کچھ عربی آنے کا، خود وہ قرآن کریم کی تفسیر کر رہا ہے، دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ تفسیر کے لیے دوسروں کے پاس نہ جاؤ، یعنی عجیب مغالطہ ہے نا یہ۔ یعنی میں اگر آپ کو فرض کیجئے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں اگر آپ کو یہ درس دینے لگوں کہ جی قرآن کو قرآن سے سمجھو اور قرآن کے لیے کسی کے پاس نہ جاؤ، تو آپ کم از کم اتنا تو مجھ سے سوال کریں نا، کم از کم اتنا تو مجھ سے سوال کریں کہ قبلہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن کو میں اور آپ جیسے انسان سمجھ سکتے ہیں، تو پھر مجھے آپ کے درس میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں میں اتنا ٹائم ویسٹ کروں؟ کیوں میں اتنی دور سے آؤں؟ اور پھر مزیدار بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہی بات کہہ کر لوگوں سے چندہ بھی جمع کر رہے ہوتے ہیں، پروپگیشن سینٹر بنا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پتہ لگتا ہے کہ وہ سارے کا سارا لوگوں نے آپ کو ڈونیشن دیا ہوتا ہے۔ تو قرآن کے نام پہ ڈونیشن جمع کر کے قرآن کے نام پر آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ جی آپ حدیث کی کتاب کی طرف مت جاؤ، آپ فلاں کی طرف نہ جاؤ، تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بغیر کسی ٹرانسلیشن کے آپ مجھے کر کے دکھا دیں، کر کے دکھا دیں۔ اللہ، لفظ اللہ آ گیا تو میرا آپ سے سوال یہ پہلا پیدا ہوگا کہ اللہ کو ڈیفائن کریں وداؤٹ حدیث، ہے اگر آپ نے ضرورت تو آپ کر کے دکھا دیں، نو بڈی۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا، فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو چیزیں نہیں جانتے اس کو اہل ذکر سے۔ اور اس طرح کی بےتحاشا آیتیں قرآن کریم میں کہ جو قرآن کریم ہمیں ان لوگوں کی طرف مراجعہ کرنے کو کہتا ہے کہ جن کو اللہ نے قرآن کریم کا علم عطا کیا ہے۔ یقیناً قرآن ہم سے گفتگو کرتا ہے، یقیناً قرآن ہم سے بہت ساری باتیں کرتا ہے، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن کو ابتدائی ترجمے کے ذریعے سے، الفاظ کے معنی کو سمجھنے کے ذریعے سے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر میں یہ قانون بنا لوں کہ ہر جگہ قرآن مجھے سمجھ میں آئے گا، تو بہت سارے مقامات قرآن پر ایسے ہیں کہ جو قابل ڈسکس ہیں، قابل بررسی ہیں، ان پر محنت تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہم بغیر معصوم کے حاصل نہیں کر سکتے۔ خوب، اب یہ جو میں نے قرآن کریم کی جن کوشش کر رہا ہوں کہ ان تمام جلسات میں ان سورہ اور ان حصوں کو کنسنٹریٹ کروں کہ جو ہماری اجتماعی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے سورہ ماعون کو ہم نے لاسٹ جلسے میں بحث کیا، اور ہم نے دیکھا کہ خداوند اپنے حق سے پہلے انسانوں کے حق کی بات کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بارے میں بات کرے وہ یتیموں کی بات کر رہا ہے، وہ مسکینوں کی بات کر رہا ہے، اپنے لیے اپنا حق اس نے بعد میں رکھا ہے، یتیموں اور مسکینوں کا حق پہلے رکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے بعض سورہ ایسی ہیں کہ جس میں پروردگار بظاہر اپنی کسی بھی مقام پر بات ہی نہیں کر رہا، اپنے بارے میں گفتگو ہی نہیں کر رہا، لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، ان کے اجتماعی جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ ان احادیث میں، ان سورہ میں سے کہ جو تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس میں اللہ نے بظاہر اپنا کوئی حق بیان نہیں کیا، اپنی تقریباً اللہ نے کوئی بات نہیں کی، ان میں سے ایک سورہ یہ ہے کہ جس کو آج انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سورہ حمزہ۔ سورہ حمزہ قرآن کریم کی 104 نمبر سورہ ہے۔ اچھا، یہ تقریباً بہرحال کوشش ہم یہ کریں گے کہ ایک دو دن کے اندر اگلی جو نشست ہے اس کی جو سورہ ہے اس کو میں دوستوں کو بتا دوں تاکہ آپ تک پہنچ جائے پیغام۔ اگر آپ کو ایک دن پہلے بھی پیغام ملے، حتیٰ اگر آپ کو صبح بھی پیغام مل جائے،
تو صرف ایک زحمت یہ کیجئے گا کہ جو سورہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ کر اور اس کا ایک دفعہ ترجمہ دیکھ کر آ جائیے گا تاکہ میرے لیے کچھ منازل جو ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ سورہ حمزہ اس لیے میں نے زیادہ بھی وہ نہیں کیا کنسنٹریٹ چیزوں پر کہ اکثر یہ ان سورہ میں سے ہے جو ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں ہمیں اسکول کالج میں اور مختلف مقامات پر پڑھنے سننے یاد کرنے کے لیے ملتی رہتی ہے۔ 104 نمبر سورہ ہے، مکی ہے، 9 آیات ہیں کل۔ خواص اس کے عرض کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ کے بارے میں یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس کی تلاوت کرے گا، یہ میں نے روایت یعنی پہلی مرتبہ اس طریقے سے دیکھی ہے کہ جہاں پر اللہ نے کوئی اس طرح کا تقابل دیا ہو، یعنی میری نظر میں اس جیسی ابھی تک کوئی اور روایت ایسی کہیں گزری نہیں ہے۔ فرمایا جو کوئی بھی اس کو تلاوت کرے گا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے جتنے دشمن ہیں، خود پیغمبر کے اور آپ کے جتنے دشمن ہیں، اب یہ جتنے دشمن سے جو مراد ہے جو دو تو کم از کم ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے زمانے میں رہے ہوں، اور دوسری مراد یہ ہے کہ لازمات ہے تا قیام قیامت جتنے بھی دشمن آئیں گے۔ فرمایا کہ جتنی تعداد ہے پیغمبر کے دشمنوں کی، اس تعداد کے اعتبار سے فرض کیجیے لیا، میں فرض کر لیتا ہوں کہ 10,000 دشمن، ہر دشمن کے اعتبار سے اس کے بدلے میں 10 حسنہ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کرنے والے کو دے گا۔ یعنی اگر 1,000 آپ کے دشمن ہیں، آپ کے اور آپ کے صحابیوں کے 1,000 دشمن ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ثواب دے گا وہ ثواب دے گا 10,000 حسنہ۔ اب 10,000 حسنات انسان کو مل جائیں گے جو اس کو تلاوت کرنے والا ہے، بے تعداد دشمن پیغمبر اور ان کے اصحاب۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے یہ امپورٹنٹ، دو اس میں ایسی چیزیں مجھے ملی ہیں کہ جو واقعی امپورٹنٹ ہیں۔ امام فرماتے ہیں اپنی واجب نماز میں اس کو قراءت کرنے والے سے فقر کو اللہ تعالیٰ زائل کر دے گا، فقیری نہیں آئے گی اس کے نصیب۔ ثانیاً اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو بڑھائے گا، یعنی اگر آپ اپنی واجب نماز، اب چھوٹی سی 9 آیات ہیں، اچھا لہن بھی اس کا بڑا آسان سا ہے، بڑی جلدی انسان کو، کیونکہ خاص وزن پر ہے جلدی یاد ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ ویسے انسان کو عربی عبارت یاد ہو یا نہ ہو، قرآن جلدی حفظ ہو جاتا ہے۔ اپنی واجب نمازوں میں پڑھنا شروع کرتے ہیں، اچھا میں اس کو تکرارن اور مرارن کہہ چکا ہوں کہ واجب نمازوں کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک نماز میں بھی اگر آپ روزانہ پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو قول ہے اس کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں۔ لہذا اب جو اس کو پڑھے گا، پہلی بات کیا، فقر اللہ تعالیٰ اسے زائل کر دے گا یعنی ختم کر دے گا، نمبر دو اس کی روزی کو بڑھا دے گا، نمبر تین فرمایا کہ ایسا شخص بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے زمان میں رکھے۔ اب یہ بری موت ایک خود ایک بحث ہے، لیکن میں آج چھیڑوں گا نہیں اس کو، لیکن بعض اموات آپ اگر اپنے اطراف میں نگاہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا، اور انسان یہ سوچتا ہے کبھی کبھار کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی موت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ البتہ موت کا ذکر آ گیا تو مجھے یہ بھی چند ایک باتیں یاد آ گئیں، اور یہ ہمارا فریضہ ہے چاہے ہم اس اپنے محدود سرکل میں کریں، لیکن یہ احتجاج کرنا ضروری ہے کہ یہ جو اثرات ہیں، ابھی آپ نے دیکھا پشاور میں ہوا اور آج صبح مستونگ میں ہوا ہے، اور ایک بڑی تعداد افراد کی بے گناہ شہید ہوئی۔ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور ان اداروں کو کہ جو تکفیری گروہوں کو علل اعلان آزادی دے رہے ہیں الیکشن لڑنے کی، اگر یعنی نہیں سمجھ میں آتا نا، اس سے زیادہ مطلب آپ کو کچھ اور سائنس چاہیے؟ آپ پاگل کتے کو چھوڑ دو گے تو اس نے کاٹنا ہے۔ ان کا میں جہاں پر بھی آپ کا چلے جائیں، حتیٰ انسانیت کے نام پر حیوان دوستی، جن کا مسلک حیوان دوستی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ پاگل کتے کو مارنا اس کا علاج آخری یہی ہے، پاگل کتا کین ناٹ بی ٹریٹڈ، چونکہ وہ انسانیت کے لیے اور اپنے دیگر جتنے بھی ہم نوعان ہیں ان سب کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے۔ ان کا علاج سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ انہیں مار دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے، یہ وہ ناسور ہیں، یہ وہ کینسر ہیں کہ جس کا اگر ایک سیل بھی بچ جائے تو وہ دوبارہ بدن کو اسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اس سے زیادہ اگر آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنے کا شوق ہے تو آپ کریں، لیکن اگر آپ کی اجازت سے یہ ہو رہا ہے تو اسلام اور دین کے قاعدے اور قوانین کے اعتبار سے میں یہ عرض کر دوں آپ کو کہ جو کوئی بھی ان کو آزادی دینے میں شامل ہے، یہ جتنے بھی بے گناہ افراد مارے گئے ہیں ان سب کے خون میں یہ برابر کے شریک ہیں، اور قیامت کے دن ان تمام افراد کو ان بے گناہ افراد کے خون کا قاتل اللہ تعالیٰ حتماً انشاءاللہ شمار کرے گا اور انہی کے ساتھ ان کو محشور کرے. لہذا حکومت اسٹیبلشمنٹ جو بھی افراد اس سارے سلسلے میں کسی بھی اعتبار سے انوالو ہیں، اور مجھے اگر آپ مجھ جیسے حقیر کی بات پہ آپ کو نہیں آتا تو کسی بھی جا کر عالم دین لیکن اسلام کا، اس لیے کہ یہ بھی میں یہاں پر آج یہ کہتا چلوں اور بالکل علن اعلان کہوں گا کہ یہ جو گروہ ہے جس نے اپنا جو بھی مسلمان اور جیسی شکل بنائی ہوئی ہے، مسلمان جیسا حلیہ کر لیا ہے، بظاہر یہ شہادتین پڑھتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ٹی وی شوز میں بھی ان کو بلایا جاتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کو بیٹھایا جاتا ہے. ٹی وی شوز میں بلانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ جائیں اور پہلے جامعۃ الازہر جو کہ سب مرکز ہے تمام مسلمانوں کا، وہاں سے جا کر ان کے لیے استفتاء کریں کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں، اس کے بعد ان کو اپنے شوز میں دعوت دیں اور اس کے بعد پاکستان میں ان کو مسلمان ڈکلیئر کریں. حتیٰ ابھی چیچنیا میں اتنی بڑی کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں یعنی اہل سنت کی کانفرنس ہوئی تھی، شیعوں کا اس سے تعلق نہیں ہے، اہل سنت نے کانفرنس کی تھی اور انہوں نے علناً ان لوگوں کو نہ بلا کر یہ ثابت کیا تھا کہ ان کا مسلمانوں اور اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اپنا نام اہل سنت رکھنے سے اگر کوئی اہل سنت ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے اہل سنت برادری کو چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کریں، ورنہ اگر وہ اس مسئلے کو حل نہیں کرتے تو عند اللہ وہ بھی قیامت کے دن وہ اور ان کے علماء اس کے جواب دہ ہوں گے. اسی طرح سے اس میں ایک اہم جو میں نے چیز نوٹ کی وہ یہ کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ اچھا یہ وہ ایک مسئلہ ہے کامن کہ جو ہم سے پوچھا جاتا ہے، اور میں خود بھی معمولاً اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں آدمی چونکہ روایت کا سہارا نہ ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ باتیں. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ اس کو خرافات کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کو میں نے تکراراً و مراراً دیکھا ہے اور حتیٰ قرآن کی آیات بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، خصوصاً سورہ قلم کی جو آخری آیات ہے وہ موضوع ہے نظر بد کا، نظر لگنا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خرافات ہے، ایسا نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر اتنی روایات دیکھی ہیں، قرآن کا ریفرنس بھی آپ کو میں نے دے دیا، نظر بد اور اس کے افیکٹس. حتیٰ ایک روایت میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بلکہ ایک استاد نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ روایت دیکھی ہے کہ امام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بڑی تعداد ان افراد کی ہوگی جن کے موت کی وجہ نظر بد ہے. اب یہ کامن فیکٹر ہے، اس کے اپنے خاص اثرات ہیں اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات برے ہیں. ان اثرات کے لیے اسی لیے قرآن کی آیت میں نے بتایا، سورہ قلم کی آخری آیت اپنی جگہ پر، اس سورہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی نظر بد کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، یہ لفظ امام نے فرمایا کہ اپنی قدرت سے اس بری نظر کے جو اثرات ہیں ان کو انشاءاللہ زائل کر دے گا. یہ اس سورہ کے خواص ہیں، اور یقیناً نظر بد کو میں نے اس لیے خاص طور پہ بیان کیا کہ ہمارے ہاں یہ کامن مسئلہ ہے، اس کو عام نہیں لینا چاہیے، اور یہ ایک سلسلہ ہے، بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں کہ جو علماء نے بیان فرمائی ہیں اس زمانے میں. تاریخی پس منظر اس کا کئی نام ہیں، میں نے مختلف روایات مختلف تفاصیل میں جا کر دیکھا کہ مغیرہ ابن شعبہ، ولید ابن مغیرہ، عاص بن وائل، اخنس ابن شریق، امیہ بن خلف، اس طرح سے کئی دشمنان اہل بیت ہیں، دشمنان پیغمبر ہیں، دشمنان اصحاب ہیں، کہ جن کا ذکر آیا ہے کہ یہ ان کی اعمال کی وجہ سے اللہ نے نازل کی کہ وہ پیغمبر کو غیبت کیا کرتے تھے، عیب جوئی کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کی تحدید یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی کے طور پر جسے کہنا چاہیے یہ نازل. یہ شان نزول جو ہوتا ہے اگر یہ اسپیسیفک ہو بھی تب بھی یہ خود جو سورہ یا آیت ہے اس کو خاص طور پر ہر جگہ اسپیسیفک نہیں بناتا، بلکہ اس کی جو عمومیت ہے وہ باقی رہتی ہے. یعنی کیا؟ ان افراد کی وجہ، یعنی اس کو شان نزول ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر طرح کے لوگوں جن کے اندر یہ صفات پائی جائے گی اللہ تعالیٰ ان کو اس سورہ میں مخاطب کر رہا ہے. ان چند ایک سورہ میں سے ہے کہ جس کا اسٹارٹ ہی اللہ تعالیٰ نے تباہی اور بربادی کے لفظ سے، ویل سے شروع کیا ہے. یقیناً آپ قرآن کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، قرآن کی قرآت کرتے رہتے ہیں، آپ نے یہ باتیں نوٹ کی ہوں گی کہ تقریباً بہت ہی کم مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے گفتگو اسٹارٹ ہی سختی کے ساتھ کیا ہو، اسٹارٹ ہی اللہ تعالیٰ جسے اب ہم یوں کہیں کہ دھمکی سے کر رہا ہے، ان میں سے ایک سورہ یہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا آپ سے، یہ واحد سورہ ہے جس میں اللہ نے اپنے کسی حق کے بارے میں بات نہیں کی، نہ اللہ تعالیٰ شرک کی بات کر رہا ہے اس میں، نہ اللہ تعالیٰ نے نماز یا عبادتوں یا مالی حقوق یا کسی اور معاملے میں جو اللہ سے ریلیٹڈ ہو اس میں خامی اور اس میں کمی یا اس میں کوئی کوتاہی کو اللہ نے مدنظر، اپنے حقوق کی بات نہیں کر رہا، پیورلی انسانوں کی اجتماعی کیفیت سے ریلیٹڈ سورہ ہے۔ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو اس سورہ کا ہے وہ ان بیماریوں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو نتیجہ ہے کہ ایسے افراد کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا کرے گا وہ بیان۔ کچھ لغات اس کی ایسی ہیں کہ جو جدید ہیں، یعنی ان میں سے بہت ساری لغات اس سورہ میں ایسی ہیں کہ جو کامن نہیں ہیں، اور ان کو ہم حل کرتے چلے جائیں گے، آئے پوری کے پوری جو سورہ ہے وہ خود بخود اپنے معنی خود بخود بیان کرتے چلے جائیں گے۔ ویل کا مطلب میں کئی دفعہ آپ کو بیان کر چکا ہوں، ایک دفعہ پھر ریپیٹڈلی بیان کروں گا، ویل تباہی اور بربادی جو کہ ابدی ہو، ہمیشہ رہنے والی تباہی وہ ویل۔ اب پروردگار کسی کے لیے کہے ویل، پروردگار کسی کے لیے یہ کہے کہ اس بندے کے لیے ہمیشہ کی تباہی اور بربادی ہے، تو آپ یہ سوچئے کہ کتنا بدبخت ہوگا وہ آدمی جس کو پروردگار جیسی رحمان اور رحیم ہستی اس کے بارے میں نفرین کا لفظ استعمال کرے اور کہے کہ تباہی ہے ایسے آدمی کو۔ کون آدمی؟ لے کل، ویل ہے لے کل، ہر، لام یعنی برائے، برائے یہ ہر شخص۔ اب ہر کون ہے؟ لے کل، لے ہمزا لمزا، یہ دو لفظ استعمال ہوئے، ہر ہمزا کے لیے اور ہر لمزا کے لیے۔ اب یہ ہمزا اور لمزا یقیناً میں نے عرض کیا کہ دو ایسے لفظ ہیں کہ جو ہمارے ہاں، یعنی چونکہ اردو اور عربی ہم نے بہت ساری ترکیبیں بھی عربی سے لی ہیں اور بہت سارے الفاظ بھی عربی سے لیے ہیں، یعنی اردو میں ایک بہت بڑی تعداد الفاظ کی ایسی ہے کہ جو ڈائریکٹلی عربی سے لی گئی، لہذا جب ہم ان الفاظ کو سامنے رکھ کے قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مثلا لفظ قول اردو میں استعمال ہوتا ہے، اقوال، قول، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس قول کے مادے سے جہاں کہیں پہ بھی قرآن میں لفظ آئے گا، چاہے ہمیں اس کا دقیق معنی نہ پتا ہو، مثلا کہیں یقولو آ جائے گا، کہیں قالا آ جائے گا، کہیں قلنا آ جائے گا، تو ہمیں یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اس سے مراد کیا ہے ایگزیکٹلی، لیکن یہ بات سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کہنا، اب انہوں نے کہا، اس نے کہا، وہ کہے گا، وہ کہتی ہے، یہ چاہے سمجھ میں نہ آئے لیکن یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو مادہ ہے یہ بات کہنے کی ہو رہی ہے، قول کا مادہ درمیان میں بات جو ہو رہی ہے وہ کہنے کی ہو رہی ہے۔ تو انسان کو کم از کم ایک کیا ہوتا ہے ذہن میں، ایک نزدیکی رہتی ہے معنی کی۔ لیکن کچھ مادے، کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے، اب لازم ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے وہ مادہ ہمارے لیے آشنا نہیں، ان میں سے یہ دونوں مادہ ہیں، ہمزا اور لمزا، ہمز اور لمز، ان کا اصل ہے یہ جو وزن ہے، ہمزا اور لمزا، یہ مبالغے کا ہے۔ اچھا مبالغے کا معنی کیا ہوا؟ مبالغے کا معنی یہ ہوا کہ ان کے جو بھی معنی ہے، ابھی معنی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت سے، مبالغے کا صیغہ استعمال کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ آدمی کی عادت ہے، یعنی خدا نہ خواستہ کسی سے ایک بار ہو گیا، دو بار ہو گیا، یا اوکیشنلی کبھی کبھار غلطی سے ہو گیا، تو یہ شخص مراد نہیں ہے، وہ شخص مراد ہے جس کی عادت ہے، یہ جو عادتاً یہ کام کرتا ہے وہ شخص مراد ہے۔ لکل ہمزا لمزا، ہمزا کون ہوتا ہے، لمزا کون ہوتا ہے؟ اب یہ ہمز، ہمزا اور لمزا، ان دونوں لفظوں میں علماء میں نوعی ایک اختلاف ہے، لیکن نتیجہ اس کا کوئی خاص نہیں ہے، کیونکہ بعض یہ کہتے ہیں دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن جب دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو پھر ان میں تھوڑا سا ڈفرینس رہتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمزا کا مطلب ہے عیب نکالنا اور لمزا کا مطلب ہے غیبت کرنا، بعض کہتے ہیں الٹ ہے، یعنی ہمزا کا مطلب ہے غیبت کرنا اور لمزہ کا مطلب ہے عیب نکالنا. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے, حمزہ کا معنی ہے توڑنا اور لمزہ اس کا معنی ہے اشارہ کرنا, اصل جو معنی ہے. اب اگر ہم اصل معنی سے نکالیں تو پھر حمزہ کا جو معنی ہے وہ ہے عیب نکالنا. کیوں؟ اس لیے کہ عیب, کسی کے منہ پر اس کے عیب نکالنا یعنی اس کی آبرو کو توڑنا, اس کی شخصیت کو توڑنا. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حمزہ کا جو معنی ہے وہ کیا؟ اچھا, اب یہ کیا عادت ہے؟ کیونکہ غیبت تقریباً آپ لوگوں کے ذہن میں معنی ہے, لیکن میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں گا. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو بعض لوگوں میں, اور خدا ہمیں پناہ میں رکھے اپنی کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں, یہ جو کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بہت اچھا بڑا, اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتے ہیں, تو دوسرے لوگ ان کو خود بخود کم نظر آتے ہیں. تو کسی کو وہ کہتے ہیں جی یہ کالا ہے, کسی کو کہتے ہیں موٹا ہے, کسی کو کہتے ہیں جی یہ بالکل پتلا ہے, کسی کو کہتے ہیں لمبا ہے, کسی کو کہتے ہیں چھوٹا ہے, کسی کے بالوں پہ ہنستے ہیں, کسی کے لباس پر ہنستے ہیں. کیوں؟ اچھا, قرآن نے بھی اس کی وجہ بیان کی ہے, لیکن ہم اپنے عام معاشرے میں اس کو عام طور پر اگر ڈیفائن کرنے لگیں, یہ جو لوگ اپنے آپ کو سمارٹ یا اوور سمارٹ سمجھتے ہیں, اب یعنی اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ جو بیہیویئر ہے, یعنی اپنے آپ کو سمارٹ یا اوور سمارٹ سمجھنا, یہ دین کی نظر میں نہایت ہی ناپسندیدہ بیہیویئر. اگر اللہ نے آپ کو مثلا خوبصورت پیدا کر دیا ہے, اگر اللہ نے آپ کو رنگ اچھا عطا کر دیا ہے, اگر اللہ نے آپ کو ذہانت عطا کر دی ہے, تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ اکڑیں. اسی طرح سے, لیکن ان تمام چیزوں میں جو سب سے زیادہ چیز انسان کے اندر غرور اور تکبر لے کر آتی ہے وہ ہے مال. معمولاً پیسے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ برائی بشدت پائی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن ریپیٹیڈلی بیان کروں گا کیونکہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جہاں انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ دولت میری کمائی ہوئی ہے, میں نے کمایا, میں نے محنت کی, میرے اس سے آئی ہے میرے پاس, یہ چیز, یہ فیکٹر انسان کے اندر حتمن غرور پیدا کرتا ہے, حتمن تکبر پیدا کرتا ہے. اور میں اس کے لیے بارہا یہ کہتا ہوں کہ آپ کبھی اپنے اطراف میں نظر کر ڈالیں تو آپ کو پتہ لگے گا آپ سے زیادہ سمارٹ, آپ سے زیادہ محنت کرنے والے, آپ سے زیادہ احتیاط برتنے والے لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے جاتا ہے. اور یہ بات اگر آپ کی آبزرویشن میں آ جائے تو پھر آپ کو اسی وقت میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ نفع اور نقصان 100% خدا کے ہاتھ, وہ جسے چاہے رزق عطا کرے, جس کو چاہے تنگ کر دے, یہ اس کی مرضی. لہذا ہم یہ سمجھنے لگے کہ جی میرے پاس بہت دولت ہے, میری وجہ سے آئی ہے, یہیں سے مان کام خراب ہونا شروع. لہذا عیب جوئی, پہلا جو مرحلہ اللہ نے رکھا وہ عیب ہے, کسی کے سامنے اس پر عیب نکالنا کہ تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, تم ایسے چلتے ہو, تم ویسے چلتے ہو, تم ایسے بولتے ہو, یہ عیب نکالنا. اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ غرور و تکبر سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کی ایسی عادت ہے وہ جان کہ اس کے لیے ہمیشہ کی تباہی ہے اس کی شخص. دوسرا وہ کون ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تباہی ہے؟ لمزہ, وہ آدمی. لمز, جو میں نے کہا کہ لمز کا جو مادہ ہے وہ معنی رمز, اشارے سے. لیکن اس سے جو علماء نے معنی لیا ہے مبالغے میں وہ کیا ہے کہ کسی کی غیبت کرنا. غیبت اور بعض نے حتیٰ تہمت دونوں کو شامل کیا اس میں. غیبت اور تہمت میں فرق کیا ہے؟ غیبت میں اور تہمت میں فرق یہ ہے کہ غیبت وہ برائی ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ یوں اپنی غیبت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ بندے میں یہ برائی ہے تو صحیح. نا, غیبت کا بالکل ایک واضح ڈیفینیشن اپنے ذہن میں بیٹھا لیں. کسی شخص کو, خصوصاً مومن کو, ایسے الفاظ سے یاد کرنا جو اسے برا لگے, اصل ڈیفینیشن یہ ہے, جو اسے برا لگے. میرا کوئی ایسا ذکر کرے جو مجھے برا لگے, یہ غیبت کہلاتا ہے. لہذا وہ برائی میرے اندر ہے, اور آپ نے لازمات ہے میرے اندر کوئی برائی ہے اور آپ اس کو ذکر کریں گے, مجھے برا لگے گا. بس برائی کا ہونا جواز نہیں ہے, عیب کا ہونا جواز نہیں. اسی کے مقابلے پہ تہمت کیا ہے؟ تہمت وہ جگہ ہے جہاں پر شخص میں وہ عیب نہ ہو اور ہم اس کی نسبت دیں جو کہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جھوٹی نسبت دیں. لہذا تہمت کی جو شدت ہے وہ غیبت سے زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں دو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ایک کسی کا برا ذکر کرنا اور دوسرا اس کی طرف کوئی جھوٹی نسبت دینا. جھوٹ اور غیبت دونوں مکس ہو جاتے ہیں تہمت میں. اب اگر میں تہمت پر بات کرنا شروع کر دوں تو ایک پورا جلسہ، بلکہ ایک جلسہ نہیں کئی جلسات چاہیے جو صرف غیبت پر گفتگو کی جا سکتی ہے، صرف غیبت پر. اتنی احادیث اور اتنی گفتگو ہے کہ کئی جلسات ہمیں چاہیے غیبت پر گفتگو کرنے کے لیے. اب ہماری عام کامن، یعنی یہ گھر کے اندر بھی یہ بیہیویئر ہو سکتا ہے، ہمیں خیال یہ رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت کر کے اس گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہوں کہ جو اعمال کو آگ لگا دیتا ہے. ایک کامن مسئلہ جو ہم سے سوال کیا جاتا ہے، جی گھر میں برکت نہیں ہے. جس گھر میں غیبت کی جاتی ہو اس گھر میں برکت کا نہ ہونا ڈیفائنڈ ہے. حیرت اس وقت کیجئے گا جب کسی گھر میں غیبت ہوتی ہو اس کے باوجود برکت پائی جائے. یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ سے ساتھ ساتھ کہ یاد رکھیے گا، مال کا زیادہ ہونا برکت نہیں کہلاتا. بعض لوگ بدبختی کے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ توبہ کریں، لہذا اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے ان کے اوپر توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے. نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ یہ کسی مشکل میں پڑ کر متوجہ ہو اور اپنی توبہ کے دروازوں کو کھولنے کی کوشش کریں. یہ بدبختی کا بدترین مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان رکھے. غیبت صرف اور صرف ظالم فاسق شخص کی جا سکتی ہے. اور میں نے یہ پیچھے جلسے میں بھی بیان کیا تھا، اسی میں سے ایک مورد دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ کامن مسئلہ ہے. شادی، بزنس، اس طرح کے اہم معاملات میں اگر آپ سے کوئی مشورہ کرے تو اس شخص کی جس کی شادی کا سلسلہ یا کاروبار کا سلسلہ ہے اس کی برائی اور اچھائی دونوں بیان کرنا یہ غیبت نہیں کہلاتا. برا اس وقت ہے کہ جب آپ سے کوئی مشورہ کرے آپ اس کی برائیاں تو بیان کر دیں لیکن اچھائیاں بیان نہ کریں، یہ برا ہے، لیکن غیبت پھر بھی نہیں کہلائے گا کیونکہ مقام مشورے میں خصوصاً شادی اور کاروبار کے لیے بہتر ہے کہ آپ سامنے والے کو جتنا جانتے ہوں بیان کریں. لیکن یہ بات بری ہے کہ آپ کسی کے عیب تو گنوا دیں لیکن اس کی اچھائیاں نہ گنوائیں. انصاف یہ ہے کہ آپ جو اس کی اچھائیاں جانتے ہیں وہ بھی بیان کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی کچھ برائیوں سے آشنا ہے تو شادی اور کاروبار ان مراحل میں، اور وہ بھی اس وعدے کے ساتھ کہ سامنے والا اس کو کہیں کوٹ نہیں کرے گا. اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ جو مشورہ لینے والا ہے آپ کے مشورے دینے کے بعد یہ اس کو پروپیگیٹ کرے گا کہیں، تو بہتر یہ کہ آپ مشورے میں معذرت کر لیں، مشورہ نہ دیں. لیکن اگر آپ کو یہ اطمینان ہے کہ یہ امانت داری کو رکھے گا اور آپ اور اس تک بات رہے گی، تو پھر مطلب شادی کرنی ہے اور وہ آپ سے آ کے مشورہ کر رہا ہے، تو جتنی بھی آپ باتیں جانتے ہیں ان کو انصافاً اچھائی برائی دونوں بیان کر، یہ مراحل نہیں ہے. اب اس کے بعد عیب نکالنے والا اور غیبت کرنے والا، ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تباہی ہو، اور وہ بھی ابدی تباہی. اب یہ جو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ان کی اس صفت کی وجہ کو بیان کر رہا ہے، کون ہے یہ لوگ؟ یہ جو عادت بن جاتی ہے جن کے اندر مبالغے کی حد تک وہ اس کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن نے اس کو ڈیفائن کیا، کہا الذی جمع مالا وعددہ. اب میرے خیال سے یہ اتنی آسان آیت ہے کہ اس کو زیادہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. الذی، وہ شخص، جمع مالا، جس نے مال کو جمع کیا. عدد سے اگر میں آپ سے پوچھوں بھی تو تقریباً آپ کو پتا ہوگا عددہ سے کیا مراد ہوگی، گننا، عدد سے گننا. یعنی کیا؟ وہ آدمی کہ جس کا کام کیا ہے، مال کو جمع کرتا اور گنتا ہے. اب مراد کیا ہے اس سے؟ کیا ہر وقت گنتا رہتا ہے؟ نہیں. یہ وہ آدمی ہے جس کو، اب دیکھیں ہم کتنی دفعہ میں اس کو تکرار کر چکا ہوں، قرآن کریم میں یہ مسئلہ بار بار آیا ہے، اللہ تعالیٰ مال کے جمع کرنے کو پسند نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تجوریوں میں، بینک اکاؤنٹس میں مال بنتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو بھائی یہ شوق ہے ہر تھوڑی دیر بعد اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں، ہاں بھائی کتنے پیسے میرے پاس، یا تجوری میں جا رہے ہیں ہر کچھ دنوں کے بعد گنتے ہیں، ہاں بھائی کتنے پیسے ہو گئے، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا مال بڑھ رہا ہے. حالانکہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ ویل، تباہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی، یہ یاد رکھیے گا، جس آدمی میں مال جمع کرنے کی بیماری پڑ جائے ایسا شخص حتمن تکبر کا شکار ہوتا ہے، اور تکبر کا نتیجہ ہمز، ہمزہ اور لمزہ دونوں صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے اور ایسا شخص اس کے لیے صرف تباہی اور بربادی ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے، اور امام نے بڑا واقعہ جسے کہتے ہیں اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ لا یجتمع المال الا بخمس خصائل، مال جمع نہیں ہو سکتا مگر یہ پانچ خصلتیں آدمی میں پائے جاتے ہیں۔ پہلی امام نے فرمایا کہ بخل شدید، شدید قسم کا کنجوس آدمی ہو مال جمع کرے گا۔ عمل طویل یعنی لمبی آرزوئیں، لمبی لمبی آرزوئیں، میں جناب ایسا گھر، ایسی گاڑی، ایسا فلاں، ایسا فلاں، اتنا بزنس، یہ پلازے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ حریص سے غالب، حرص سے غالب، یعنی کیا؟ ایسی حرص جو اس کے عقل اور اس کی دماغ پر غالب آ چکی ہو، سوائے اس کو حرص اور حوث کے کوئی چیز اس کے وجود میں نہ بچے۔ ایسا ہی آدمی وہ ہوتا ہے جو قطیع رحم، یعنی قطع رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسی کے صلہ رحم کے مرحلے میں، میں نے کئی مرتبہ اس کو عرض کیا ہے، صلہ رحم وہ چیز ہے جو نہ صرف آپ کے رزق بلکہ آپ کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ صلہ رحم کو اپنے ہاں حتماً جاری کریں۔ اب صلہ رحم کیا ہے؟ صلہ رحم یہ ہے اگر آپ کا کوئی، یہ میں بالکل یعنی وہ موارد بیان کرتا ہوں کہ جو سوال میں آ جاتے ہیں، اوپر کے مسئلے آپ پھر خود اپنے لیے سالو کر رہے ہیں۔ یعنی بدترین کنڈیشن کیا ہے؟ بدترین کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا جو رشتہ دار ہے وہ ایسا ہے کہ جس سے آپ اگر کنیکشن پیدا کرتے ہیں تو بجائے وہ آپ سے رابطہ پیدا کرنے کے آپ کو اور مصیبت میں ڈال دیتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسے رشتہ دار کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو دین یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا کوئی رشتہ دار ہے کہ جس کو آپ بلائیں تب بھی درد سر، اس کے گھر جائیں تب بھی درد سر، تب بھی آپ اس سے رابطہ منقطع نہ کریں۔ اگر آپ ڈائریکٹلی اس سے مطلب فون کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے حال احوال لے سکتے ہیں لیتے رہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی اس لیول پر پہنچ جائے کہ آپ حتیٰ اس سے ٹیلی فونک رابطہ بھی نہیں رکھ سکتے، تب بھی فرمائیں کہ انڈائریکٹلی اس سے، یعنی اپنے کسی اور رشتہ دار کے ذریعے سے اس کا حال احوال لیتے رہیں، اور اگر اس کو مدد کی ضرورت ہے اور ڈائریکٹ آپ سے لے سکے ویری گڈ، نہ لے سکے تو انڈائریکٹ دیں، اسی رشتہ دار کے تھرو پہنچائیں اپنے آپ کو مخفیانہ طور پر، اور آپ کی طرف سے ہمیشہ جو آپ کے گیٹس ہیں وہ اوپن رہنے چاہیے۔ یعنی اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو آپ کا سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے رابطہ کرنے میں کبھی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے، جتنا ہی برا کیوں نہ ہو، حتیٰ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ آج مشکل میں پھنسا ہے تو میرے دروازے پر آیا ہے، لیکن کل مشکل حل ہونے کے بعد یہ دوبارہ بھول جائے گا، تب بھی نو پرابلم، آپ کی طرف سے گیٹ بند نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ رشتہ داری کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی صورت میں گیٹس کلوز نہیں چاہتا، نیور ایور، کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ لہذا جو شخص یہ پانچ خصلتیں رکھتا ہے، اور آخری چیز امام نے فرمایا اثار الدنیا علی الآخرہ، وہ آدمی کہ جو دنیا کو اپنی نثار کر دے آخرت پر، جو جس میں یہ پانچ خصلتیں ہوں گی وہی آدمی وہ ہے کہ جو مال جمع بھی کر سکتا ہے، اور ایسے ہی آدمی کے اندر تکبر بھی آتا ہے، اور ایسے ہی آدمی وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن نے فرمایا کہ تباہی ہو۔ خوب، ایک تو یہ جمع کرتا ہے، دوسرا گنتا رہتا ہے، تیسری جو بات ہے آپ یہ نہیں، اس کی وجہ کیا ہے مال جمع کرنے کی؟ وہ ایک غلط خیال ہے۔ وہ غلط خیال کیا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ یہ جو میرا مال ہے اس کے ذریعے سے میں اخلدہ ہمیشہ۔ یہ خالدون کا لفظ آپ نے یقیناً آیت الکرسی کے بہانے بار بار پڑھا ہوگا۔ خالدون کا مطلب کیا ہے؟ خلد، ہمیشہ رہنے کی جگہ، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے ہمیشہ رہنا، یہ مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ اب یہ میں کبھی موقع ملا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایسی باتیں نہیں، حتیٰ دنیا میں ریکارڈز ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ رہنے کے لیے عجیب و غریب کام کیے، حتیٰ ایسے لوگوں کا ریکارڈ بھی موجود ہے جنہوں نے ہمیشہ رہنے اور جوان رہنے کے لیے حتیٰ انسانوں کا خون پیا اور اپنے آپ کو انسانوں کے خون سے غسل دیا۔ ایسے افراد تک دنیا میں مل جائیں گے۔ یہ ہمیشہ رہنے کی حوث انسان کے اندر بڑی قدیم ہے، پرانے پرانے بادشاہوں سے لے کر آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس جب بہت پیسہ آ جاتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیسے کے زور پر ہمیشہ باقی رہوں گا، اور ایسے لوگوں کی حوث، یہ جو حوث ہے ہمیشہ باقی رہنے والی، اس کا نتیجہ کیپٹلزم کے اندر جو ہے وہ ہیومن ٹریفکنگ اور خصوصاً ہیومن پارٹس ٹریفکنگ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ لہذا دنیا میں بہت سارے مالدار لوگ ایون ہیومن پارٹس خریدتے ہیں، عیاشی کر کے گردے خراب ہو گئے تو نئے گردے لگوا لیں گے، دل خراب ہوا تو نیا دل لگوا لیں گے، پھیپھڑے خراب ہوئے تو نئے پھیپھڑے لگوا لیں گے، اور ایسے لوگوں کی حوث میں یہ بدترین کاروبار، دنیا کا بدترین کاروبار ہے کہ جس میں ہیومن پارٹس کی سمگلنگ ہوتی ہے، اور یہ بہرحال موضوع ہے جو کبھی اگر خدا نے توفیق دی تو تفصیلاً عرض کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ اب یہ جمع ہو گیا، یعنی ہمیشہ رہنے کی، یہ کہ میں ہمیشہ رہوں گا، جب میں ہمیشہ رہوں گا تو پھر مجھے مال چاہیے، اور غلطی سے مال میرے پاس آ گیا تو پھر میرے اندر تکبر آ جائے گا، اور تکبر کا نتیجہ کیا، میں دوسروں کو اپنے سے کمتر اور گھٹیا سمجھنے لگوں گا۔ اللہ نے کہا یہ تو تباہی تو ہے، لیکن اب میں کروں گا کیا اس کے ساتھ، کلا، یہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز رہنے والے نہیں ہو، کلا، ہرگز نہیں۔ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَاءِ، اب یہ لَيُنْبَذَنَّ میں کتنی تاکید ہے یہ میں آپ کو لفظاً نہیں سمجھا سکتا، لام لام قسم ہے، یُنْبَذَنَّ کی نون نون تاکید ثقیلہ یعنی بھاری تاکید والی نون، لَيُنْبَذَنَّ قسم کھاتے ہیں ہم، حتمن حتمن ہم ایسے شخص کو اٹھا کر پھینکیں گے، کہاں، حتمن، نبذہ، پھینکنا، اور یعنی یہ کتنی حقارت کے ساتھ اللہ بات کر رہا ہے ایسے شخص کو، کہا حتمن حتمن ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اٹھا کر ہمیں سے پھینک دیں گے، کہاں پھینکیں گے، فل ہوتا ماں، ہوتا ماں، ہوتا ماں، ہا پا ماں، اس کا معنی ہے توڑنا، توڑ پھوڑ کر رکھ دینا، یہ جس میں خود ہوتا ماں مبالغہ کا سیرہ، قیامت کے لیے اور قیامت کی جو تصویریں اللہ نے کھینچی ہیں اسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حتما توڑنا، حتم توڑنا، حتما بشدت توڑ دینے والے، خدا جانے قیامت کی آگ کیسی ہوگی کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ مبالغے کا صیغہ استعمال کر کے کہہ رہے ہیں یہ توڑ کے رکھ دے گی ایسے آدمی، اب کیسے توڑے گی، کیا کرے گی، یہ واقعی سمجھنے والی آنے والی بات نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ ہے کیا، تم تصور نہیں کر سکتے، بارہ لاکھ میں تو تصور نہیں کر سکتا، تو بتا سکتا، ہاں، عظمت حطمہ کی یہ ہے، اسی لیے حطمہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام، حطمہ جہنم کی صفتوں میں سے ایک صفت، حطمہ بے شدت توڑ کر رکھ دینے والی، کیا کروں گا میں، کیا ہے حطمہ، وما ادراک، تمہیں نہیں معلوم، ہم بتاتے ہیں کیا ہے حطمہ، کیا ہے، نار اللہ موقدہ۔ میں اس آیت کو اتنی دفعہ پڑھ پڑھ کر حیران تھا اور میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو یعنی واقعاً کیسے ڈیفائن کروں، نار اللہ اضافہ، اللہ کی آگ، یعنی اگر ہم اس کو اردو میں ترجمہ کریں، نار اللہ، اللہ کی آگ، خدا جانے جس آگ کو اللہ کہہ رہا ہے یہ میری آگ ہے، وہ آگ ہوگی کیسے، اللہ کی آگ کیسی، الموقدہ، وقدہ کہتے ہیں آگ بھڑکانے کو، موقدہ بھڑکائیے، اب میں اس کو یوں کہا جائے اللہ کی آگ جو کہ بھڑکائی گئی، اور اس کو کم معنی میں ڈیفائن کروں تو وہ آگ جو اللہ نے بھڑکائی ہے، یعنی ہم اور آپ اگر تصور بھی کرنا چاہیں تو اس آگ اور اس کا بھڑکنا ہم تصور نہیں کر سکتے، نیور ایور۔ اللہ نے صرف اتنا بتایا ہے کہ یہ آگ ایسی ہے کہ یہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گی، اچھا توڑ کر رکھے گی تو کیا ہوگا، کہاں تک جائے گی، کتنا توڑے گی مجھے، التی تتلع علی الافئدہ، تتلع طلوع کرنا، طلوع کے معنی کیا ہوتے ہیں، کسی چیز کا ابھرنا، ایک معنی یہ طلوع کا، ایک معنی ہے ابھرنا، لیکن جب کوئی چیز ابھرتی ہے ابھرنے کا اثر کیا ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہونے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ طلوع ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں سورج طلوع ہو جائے سورج کی شعائیں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں، اس کیفیت کو کہتے ہیں اشراف۔ کیا کہتے ہیں اس کیفیت کو؟ اشراف۔ اشراف یعنی کیا؟ اپنے شرف میں لے لینا۔ طلوع کا جو معنی ہے وہ کیا؟ ایک معنی یہ اشراف ہے، یعنی اپنے شرف میں لے لینا۔ اب میں اس سے بہتر مثال آپ کو نہیں دے سکتا۔ التی، یہ آگ، تطلع کس کے اوپر کرے گی؟ الل افعدا، فؤاد کی جمع افعدا، فؤاد کہتے ہیں قلب کو۔ اب اگر آپ کو ماہ مبارک کے رمضان میں کچھ جو دروس ہم نے بحث کی تھی، ادھر قلب کی ایک بات کی تھی اگر یاد ہو، ہم نے کہا تھا روح کی تین ڈائمنشنز ہیں، ایک ڈائمنشن نفس کہلاتی ہے، ایک عقل کہلاتی ہے، جو سب سے عظیم اور جب سے سب سے ڈیپ انسان کی روح کی ڈائمنشن ہے وہ کہلاتی ہے قلب۔ اچھا، میں نے رمضان میں ہی عرض کیا تھا، آپ کو مثال دی تھی کہ جو اللہ کی آگ، قیامت کی آگ ہے اور دنیا کی آگ ہے، اور دنیا کی آگ کا اثر، اس میں فرق کیا تھا؟ ایک تو اس کا جو ٹمپریچر، میں نے عرض کیا تھا لاکھوں ڈگری ٹمپریچر کی آگ پہلے تو خود ہے، دوسری بات میں نے دوسری طرف سے بیان کی تھی کہ دنیا کے اللہ کے اندر اللہ کی جو رحمت ہے اس کا ایک رحمت کا ایک اللہ نے جو ہم پر رحمت کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں درد اور جلن ایک حد سے زیادہ محسوس نہیں ہوتی، یا آدمی کا زیادہ درد سے نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، یا انسان مر جاتا ہے، یا بے ہوش ہو جاتا ہے، ایک حد سے زیادہ پین اور جلن انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن یہ جو آگ ہے اور جو اللہ بدن دے گا، یہ بدن ٹوٹنے والا بدن، یعنی خراب جلنے والا بدن نہیں ہے، بلکہ اس بدن کا کام کیا ہے کہ جتنی ڈگری کا ٹمپریچر ہے، جلن ہے، تکلیف ہے، درد ہے، وہ سارے کا سارا روح کو منتقل کرے گا۔ اب اللہ نے نہیں کہا کہ التی تطلع علی الانفس، نفوس پر آئے گا، علی العقل بھی نہیں کہا، علی الافعدہ، یعنی اتنی شدت کے ساتھ یہ انسان کو توڑے گی کہ انسان کی روح گویا ٹوٹ کر، اور جو اس کا جو سب سے ڈیپ ڈائمنشن ہے قلب، وہاں تک اس کا اثر پہنچے۔ اب میں اس کے لیے الفاظ نہیں رکھتا، یعنی وہ عقیدے کا مرحلہ اگر آپ کو کبھی سمجھ میں آیا ہو، جو میں نے ایک تفصیل میں وہاں پہ بیان کیا تھا، یعنی جس مرحلے میں انسان عقیدہ قلب کیا ہے جو اللہ کو درک کر سکتا ہے، اس مرحلے میں جا کر، یعنی اب اس قلب کے اندر اگر قوت ہے لا متناہی وجود کو درک کرنے کی، تو اس لا متناہی، اب تصور کر لیں، اس لا متناہی کے اوپر اشراف ہو جائے گا، یعنی اتنا شدید درد ہے کہ وہ ظرف کہ جس کی مظروف، جس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر درد اور شدت اور تکلیف کا اشراف ہو جائے۔ میں یہ کیفیت نہ خود اپنے لیے بہت واضح کر سکتا ہوں، لیکن تصور یہ کیجئے کہ وہ ظرف کہ جو ظرفیت لا محدود ہے، اب یہ آگ اس ظرف کو بھر نہیں سکتی، لیکن جتنی اس کی وسعت ہے اس کے اوپر اشراف ہو جائے گی، یعنی اس لا محدود انداز سے درد انسان کی روح تک پہنچا ہے۔ خدا جانے یہ درد کیا ہے اور یہ تکلیف کیا ہے کہ جس کو اللہ اس انداز سے بیان کر رہا ہے، کتنا خوفناک ہے وہ درد اور وہ تکلیف کہ جس کو اللہ نے اس انداز سے بیان کیا۔ پھر کیا ہوگا؟ صرف یہی نہیں ہوگا کہ یہ پہنچے گی وہاں، انہا علیہم مؤصدا، یہی آگ ان کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ منہ صدا۔ وسیط کہتے ہیں بند کرنے کو، منہ بند کرنے۔ فرمایا یہ وہ آخری مرحلہ ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت والے لوگوں کے لیے جو ہے نا، فنار ہم فیہا خالدون، آگ کے اندر جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو لوگ ہیں جن میں حمزہ اور لمزہ کی، ہمیشہ رہنے کی، مال جمع کرنے کی، یہ چیزیں جن کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو قیامت کے دن آگ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یعنی یہ وہ بیماریاں ہیں جو حتیٰ انسان کے اندر سے ایمان کو بھی ختم کر دیں گی، ایمان ان کا زائل ہو جائے گا، اور وہ آگ کے اندر رہنے والے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ انہا علیہم موسدا، جنت کا جو دوزخ کا جو دروازہ ہے وہ اس کے اوپر بند کر دیا جائے، جب دروازہ بند ہو گیا تو ہم فیہا خالدون، یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں۔ ایک آخری بات کہ جب رہیں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فی عمد ممددہ، امد جمع ہے امود کی، امود کہتے ہیں ستون، ممددہ کھچے ہوئے۔ اب ان کی کیا کیفیت ہے، میں نے اس کو بہت ساری تفاسیر میں جا کر دیکھا، بہت جگہ ڈھونڈا، مجھے ملا نہیں کہیں۔ جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے وہ یہ کہ کچھ لمبے، اب کتنے لمبے ہوں گے کہ جن کو اللہ کہے ممددہ یعنی کھچے ہوئے لمبائی میں ہوں گے، ان کی لمبائی کیا ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہوگی، ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ان ستونوں کے اندر ان کو قید کیا جائے گا، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، آگ ایسی ہوگی جو کہ ان کی روح کو توڑ کر رکھے، اتنی شدید آگ۔ کس کے لیے؟ جو غیبت کرے، کس کے لیے؟ جو عیب نکالے۔ ایک آخری جملہ، چونکہ ٹائم میرا پاس پورا ہو گیا، ایک آخری جملہ۔ اب ہمیں اپنی اجتماعی زندگی میں، میں نے رمضانوں میں بھی کہا ہے اس کو بار بار اور کرتا رہوں گا تکرار، یہ یاد رکھیے گا، ہماری کامیابی دینی دنیاوی دونوں اور ہماری ناکامی دینی اور دنیاوی دونوں، ان کے رستے ہمارے گھر کے اندر سے نکلتے ہیں۔ یہ جو عادتیں، غیبت کرنے کی عادت مجھے گھر کے اندر پڑے گی، غیبت سننے کی عادت مجھے گھر کے اندر پڑے گی، عیب جوئی کی عادت مجھے گھر کے اندر پڑے گی، لہذا میں پہلے، اگر میں اپنے گھر میں غیبت سننا بند کر دوں گا تو باہر کیوں سنوں گا میں؟ اگر میں اپنے گھر کے اندر غیبت کرنا بند کر دوں گا تو باہر میں کیوں کروں گا غیبت؟ اسی طرح سے اگر میں نے، ہمارے ہاں یہ عام معاملات ہیں، ساس جو ہے وہ بہو کی عیب نکال رہی ہے، بہو جو ہے وہ ساس کے عیب نکال رہی ہے، بھائی بھائی کے عیب نکال رہے ہیں، بیٹا باپ کے، باپ بیٹے کے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جڑ کہاں پر ہے؟ تکبر کے اندر۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں بعض اوقات اگر شدید ہو جائیں تو انسان کو اس مرحلے پہ لے جا سکتی ہے کہ جہاں پر بدترین عذاب قیامت میں اس کا منتظر ہے۔ لہذا ان کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اجتماعی طور پر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ حقوق ہیں جن کو اللہ کسی طور پر معاف نہیں کرے گا۔ لہذا اب ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق حاضر القرآن، یہ تیری کتاب، یہ تیرا کلام کہ جس کو تو نے تاثیر بخش بنایا ہے، اس کی تاثیر تو نے قرار دی ہے بارِ الٰہی، اسی قرآن کے صدقے سے، اسی قرآن کے واسطے سے ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کر کے ہم برائیوں سے اپنے آپ کو حفظ امان میں رکھیں، ایسی تمام عادات، ایسی تمام صفات کے جو تیرے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، بارِ الٰہی تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے وجود سر کو خالی کر سکیں۔ بارِ الٰہی بحق حاضر القرآن، اسی قرآن کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بارِ الٰہی بحق حاضر القرآن شایان حیدر کرار مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہم کو اپنے زمان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، ہمارے مریضوں کو، خصوصاً اس حاضرین اس جنگ کے جو مریض ہیں، بارِ الٰہی مورد نظر جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں بارِ الٰہی ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، خصوصاً یمن اور شام کے جو مومنین ہیں ان کی مدد فرما، فلسطین اور میانمار کے جو مسلمان ہیں بارِ الٰہی ان کو مدد فرما، ان کی یہ جو پشاور میں اور ابھی آج صبح مستونگ میں، درنگڑ میں جو زخمی ہیں بارِ الٰہی ان کو جلد از جلد شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، دین دشمن، اہل بیت دشمن، انسانیت دشمن، یہ قوتیں جتنی بھی ہیں بارِ الٰہی ان کو نیست و نابود فرما، بارِ الٰہی بحق محمد و آل محمد تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما، بالخصوص رہبر انقلاب، انقلاب اسلامی، حزب اللہ، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، بارِ الٰہی بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔